تمام حضرات توجہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے. ہم سب مل کے چند دعائیں پڑھیں گے. دعا سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں. میرے ساتھ مل کے توجہ کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں صرف, اور وہ دینے والا ہے. اپنی بخشش کی اور امت مسلمہ کی فلاح کی دعا کریں گے. میرے ساتھ مل کے پڑھیں, واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, بعثت بالسيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار, عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, آج کی یہ مبارک مجلس منعقد کرانے پر میں اس تاریخی مسجد عالمگیر مسجد کے منتظمین اور انتظامیہ کا ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. خطیب مسجد کے خطیب محترم حضرت مولانا قاری رفیق الخلیل صاحب, ان کا بھی ممنون ہوں. اور اس مجلس میں ہمارے ایک بہت معزز مہمان, پاکستان کے ایک بہت تاریخی دینی ادارے دارالعلوم کبیرواڑہ کے معتمم حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ان کے آنے سے مجلس کی برکت میں اضافہ ہوا ہے. اور میرے محترم بزرگوں, بھائیوں اور مسلمان ماؤں بہنوں, آج کی اس مجلس میں کچھ باتوں کا مذاکرہ مقصود ہے. تقریریں تو آپ حضرات نے ماضی میں بھی بہت سنی ہوں گی, اللہ زندگی دے آئندہ بھی سنتے رہیں گے, لیکن کچھ باتوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کہ ہر انسان دائیں بائیں کی توجہ چھوڑ کے اپنی طرف دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے. جب بھی مسلمانوں پہ مشکل حالات آتے ہیں، پریشانی کا دور آتا ہے، تو اس وقت ہر آدمی دوسرے کی غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں میرا کیا قصور ہے اور میرا کیا جرم ہے. افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ افغانیوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. افغانستان میں جو لڑائی اس وقت امریکہ نے مسلط کی ہے، آپ یقین جانیے یہ ملا عمر صاحب کے خلاف، یہ شیخ اسامہ کے خلاف، یہ تحریک طالبان کے خلاف نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کے خلاف، یہ میرے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے خلاف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کے خلاف اور دین حق پہ قائم رہنے والے مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک ہے. اور امریکہ ایک لمبا پلان لے کر آیا ہے کہ ابھی اس نے افغانستان میں کام شروع کیا، چند دن بعد اس کی نظر وطن عزیز پاکستان پر ہے، اپنی کالی آنکھ سے وہ ازبکستان سے لے کے قازقستان کے تیل کے اڈوں پر بھی نظر رکھے کھڑا ہے، گیس کے بھنڈاروں پر بھی اس کی نظر ہے، اس کے بعد وہ خلیج پر اپنے قبضے کو آخری شکل دے کے حرمین شریفین پہ قبضہ کر کے کعبہ میں سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے، امریکہ خدا ہے. اس پلان پر کام مکمل شروع ہو چکا ہے، ورنہ افغانیوں سے جنگ کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹر بم کی ضرورت نہیں تھی، شیخ اسامہ کو پکڑنے کے لیے اتنے زیادہ میزائلوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ جنگ ایک بہت طویل پلان کے ساتھ ہے. آخر 1600 طیارے ہمارے سمندر میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا افغانستان میں 1600 طیارے استعمال ہو رہے ہیں؟ اتنی بڑی بھاری طاقت یہاں کس لیے کھڑی کی گئی ہے؟ امریکہ ایک خواب دیکھ کر آیا ہے اور اس خواب میں اپنی اس فلم کی تصدیق کرنا چاہتا ہے جو آج سے کئی سال پہلے موساد نے جاری کی تھی کہ کعبہ اور مسجد نبوی میں سے اسلام کے خاتمے کا اعلان ہوگا اور وہاں کھڑے ہو کر کہا جائے گا کہ اسلام نام کا دین دنیا سے مٹ چکا ہے، اب جو اللہ کا نام لے گا اسے ختم کر دیا جائے گا، جو محمد کا نام لے گا اسے برباد کر دیا جائے گا. ابھی تمہیں سجدہ کرنا ہے تو عیسائیوں کو کرو یا یہودیوں کو کرو، ان کے سامنے سر جھکاؤ. امریکہ اسی چیز کو لے کر افغانستان میں آیا ہے، لیکن میں مسجد کے محراب میں، مسجد کے منبر پہ بیٹھا ہوں. امریکہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے ایسی موت کا سامنا ہوگا جو وقت کے ہر دجال پر آئی ہے، اسے ایسی شکست کا سامنا ہوگا جو اس کا مقدر بن چکی ہے. وہ ہماری لاشیں دیکھنا چاہتا ہے مگر اسے اپنی لاشیں نظر آئیں گی، وہ ہماری بربادی دیکھنا چاہتا ہے مگر بربادی اس کا مقدر ہے، وہ مسجد نبوی سے اپنی خدائی کا اعلان کرنا چاہتا ہے مگر رب کعبہ کی قسم محمد عربی کے غلام واشنگٹن میں جا کے اعلان کریں گے کہ رب صرف اللہ ہے. اللہ کے فرمان پر امریکہ ناکام ہوگا انشاءاللہ، یہ بات لکھی جا چکی ہے. وما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، میرا بندہ، میرا اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس لڑائی میں مسلمانوں کو کتنا خون دینا پڑے گا، کتنی آزمائش بھگتنی پڑے گی، کتنے آنسو بہانے پڑیں گے، کتنی تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی، بات صرف اسی پر اٹکی ہوئی. اگر ہماری قربانی رہی سچی تو امریکہ جلدی جائے گا، اور اگر ہم منافقت کی وادیوں میں اور منافقت کے صحراؤں میں ٹھوکرے کھاتے رہے تو ہمیں بہت خون دینا پڑے گا. بات صرف اسی نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہم کہاں ہیں؟ وہ تو آ گیا ہے، وہ تو پسے پشت ایک جنگ لڑ رہا تھا، پراکسی وار کر رہا تھا ہمارے خلاف. امریکہ آرام سے نہیں بیٹھا تھا. ملا عمر صاحب کو دعائیں دو کہ امریکہ کو کٹھار سے باہر نکال کے میدان میں لائے ہیں، کہ اب اسے مارنا بھی آسان ہے، توڑنا بھی آسان ہے. وہ تو اندر اندر ایک جنگ کر رہا تھا، اور یہ جنگ 50-60 سال کے عشرے سے چل رہی تھی. اس جنگ میں اس کے دو مشیر تھے، دو شیطان اس کے ساتھ تھے، ایک طرف اسرائیل تھا، ایک طرف برطانیہ تھا. انگریزوں نے ابھی تک خونخاری نہیں چھوڑی. یہ دنیا کی وہ ناجائز اور خبیث ترین نسل ہے، جن کی شکلیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن کے کپڑے ہمیں پسند ہیں، جن کے کچن بنانا ہم فخر سے بناتے ہیں، جن کا طرز زندگی ہمیں اچھا لگتا ہے. مگر انہی ظالموں نے 50,000 علماء کو سور کی چربیوں میں بند کر کے شہید کیا تھا. انہی کے راجہ دائر نے کس طرح کالا باغ کے اندر فائرنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے ہم پہ کون کون سے ستم نہیں ڈھائے تھے. انگریزوں نے ہم پہ مرزا قادیانی ملعون کھڑا کیا. انگریزوں نے ہمارے خلاف صحابہ کو گالیاں دلوائیں، ازواج مطہرات کو گالیاں دلوائیں، مسلمانوں میں فرقے کھڑے کیے. انگریزوں نے ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے ہم میں جاگیردار کھڑے کیے، جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں مگر دل میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. وہ اپنے ہاریوں کو ایسا جانور سمجھتے ہیں کہ جن جانوروں کو جس طرح چاہے چلایا جا سکتا ہے. اس انگریز ظالم نے ہم پہ ایسے منافق مسلط کیے جو کلمہ رب کا پڑھتے ہیں، سجدہ امریکہ کو کرتے ہیں، جو رب سے نہیں ڈرتے امریکہ سے ڈرتے ہیں، جو مسلمان کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے مگر کافر کے سامنے یستر کر کے سر جھکاتے ہیں. اس ظالم انگریز نے ہم پر وہ نقلی جعلی پیر مسلط کیے جنہوں نے قوم کو قبروں کے سامنے جھکا دیا، اللہ سے ہٹا دیا. وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ داڑھی نہیں رکھتے، وہ پگڑی نہیں باندھتے، وہ شرط پیتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، مگر قوم سمجھتی ہے یہ پہنچے ہوئے خدا کے بندے ہیں، یہ مدینہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مکہ میں نمازیں پڑھتے ہیں. ان ظالموں نے 200 مربع زمینیں بنا لی، ہر دن ان کے ہاں کسی نئی بچی کی عزت و عصمت لوٹی جاتی ہے. انہوں نے ہم میں قوم پرستی کا زہر مسلط کیا. وہ انگریز آج امریکہ کی پشت پہ کھڑا ہے، وہ ٹونی بلیئر ایک نیا کتا ہے جو مسلمانوں کے پاؤں میں چاٹنے کے لیے آج پشت کے پشت پہ کھڑا ہے. مگر ٹونی بلیئر، مسلمان تجھے پہچان چکے ہیں، پرانا خون بھی یاد ہے، نیا خون بھی یاد ہے. ان شاء اللہ خون کے کسی قطرے کو نہیں بھلایا جائے گا. یہ قوم یاد رکھنے والی قوم ہے، بھولنے والی قوم نہیں. اللہ کے نام کا نعرہ لگائیں سب. وقت کم ہے، نعروں میں وقت ضائع نہ کریں. میں صرف 10 منٹ میں آپ کو امریکہ کی وہ جنگ بتاؤں گا جو 50 سال سے وہ ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، اور اس کے بعد 5 منٹ میں یہ موجودہ جنگ بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں پہ ہم نظر ڈالیں گے. امریکہ نے ہمارے خلاف جنگ شروع کرنے کا عمل ہماری اقتصادیات کے قبضے سے کیا، اس نے ہمارے پیٹرول کے سارے خزانوں پر قبضہ کیا. آج آپ جبیل چلے جائیں، الخبر چلے جائیں، کویت چلے جائیں، عمان چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، تیل کے ہر اڈے کا اور تیل کے ہر بھنڈار کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا ریٹ سارا اس کے ہاتھ میں ہوگا، سونے کا ریٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا. آخر خود سوچو مسلمانوں، عقل سے سوچو. کل تک سکہ چلتا تھا، یہ سکہ سونے کا ہوتا تھا، چاندی کا ہوتا تھا، ہر شخص کے پاس اپنا پیسہ محفوظ ہوتا تھا. اس کی جگہ یہ کاغذ کا نوٹ آخر کس لیے لایا گیا؟ تاکہ کل جب پیچھے کے بھنڈار بند کر دیے جائیں گے، ہمارے پاس یہی کاغذ ہوگا جس سے ناک بھی صاف نہیں کی جا سکتی، جس سے اپنا پسینہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا. آخر یہ کاغذ کس کو کیا روٹی دے گا؟ ساری دنیا کو کاغذوں پہ لا کے دنیا کے سارے خزانے پہ اس ظالم نے قبضہ کیا.
اقتصادیات اپنے ہاتھ میں لے کے اس نے سیاست سے کنٹرول کرنا شروع کیا, مسلمانوں سے کہا جمہوریت لاؤ تاکہ اللہ کا نظام ختم ہو جائے. مگر جب کوئی شاہ کھڑا ہو گیا اس نے شاہی نظام کو پسند کر لیا, کوئی جنرل کھڑا ہو گیا اس نے جرنیلی نظام کو پسند کر لیا, کوئی جمہوری کھڑا ہو گیا اس نے جمہوری نظام کو پسند کر لیا. ہمارا ہر وہ بادشاہ جو امریکہ کو سجدہ کرے وہ قابل قبول ہے, وہ جمہوری ہے, وہ عوام پرست ہے, وہ لیبرل ہے, وہ ماڈریٹ ہے, وہ پسندیدہ ہے. ہمارا ہر وہ بادشاہ جو شاہ فیصل کی طرح اللہ کا نام لے اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا. ہمارا ہر وہ حکمران جو امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی بات کرے اس کو فضاؤں میں اور زمین پہ ختم کر دیا جائے گا. ہمارا سیاسی نظام ان کے قبضے میں آ گیا. آج کوئی نیک آدمی کسی اسلامی دنیا میں حکمران نہیں بن سکتا, آج کوئی نمازی آدمی بھی حکمران نہیں بن سکتا جب تک شراب کا منہ شراب کا جام منہ سے نہیں لگائے گا. امریکہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا جب تک اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر بازار میں نہیں گھمائے گا, اس وقت تک مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا. ہمارا سیاسی نظام پکڑ لیا, اب ہمارا کلچر تھا, ہماری تہذیب تھی, ہماری پاکیزہ تہذیب تھی, ہماری بہن گھر سے نکلتی تھی ساری نظریں جھک جایا کرتی تھی, ہر بھائی کا بازو اس بہن کی حفاظت کے لیے مستعد ہوتا تھا. مگر ہالی ووڈ کی فلمیں آ گئی, بالی ووڈ کا کلچر آ گیا, ہمارا اپنا نوجوان بھیڑیا بن گیا, اپنی بہن پہ سیٹی بجانے لگا, اپنی بہن کو اغوا کرنے لگا, دنا کے اڈے کھل گئے, شراب کھل گئے, کیسینو کھل گئے, اور یہ گانے والے یہ لمبے لمبے بار رکھ کے پاگلوں کی طرح اچھلنے کودنے والے یہ ڈانسر آ گئے, یہ پاپ سنگر آ گئے, جنہوں نے ہمارے معاشرے میں سے حیا کو چھین لیا, ہمارے معاشرے میں سے غیرت کو چھین لیا, تقدس کو چھین لیا. ہمارے ہاں باپ ایک تقدس کے لفظ تھا, باپ گھر میں داخل ہوتا تھا, بیٹیاں سر پہ دوپٹہ کرتی تھی, بیٹے ادب سے کھڑے ہوتے تھے. مگر آپ آج باپ بوجھ ہے, یہ امریکہ نے بتایا. ہمارے ہاں دادا گھر میں ایک مقدس چیز ہوا کرتے تھے, جب دادا بولتے تھے گھر میں کوئی سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا. مگر آج دادا کو گھر سے نکالا جاتا ہے, یہ کھانستا ہے, پرانے زمانے کا آدمی ہے, ہمارے کلچر کو تباہ کرتا ہے. کل تک اماں کا تقدس کیا تھا, آج اس ماں کے تقدس کو ختم کیا گیا. ہماری تہذیب جو پاکیزہ تہذیب تھی, حیا والی تہذیب تھی, ایمان والی تہذیب تھی, غیرت والی تہذیب تھی, قدر والی تہذیب تھی, ایک انسانی تہذیب تھی, اس کو امریکہ نے برباد کیا, تباہ کیا. کالجوں کے ذریعے سے, یونیورسٹیوں کے ذریعے سے, تعلیم گاہوں کے ذریعے سے, کیسینوں کے ذریعے سے, کلب کے ذریعے سے, سینما کے ذریعے سے, ثقافتی شولوں کے ذریعے سے, ڈانسروں کے ذریعے سے, آج ہماری تہذیب یہاں کھڑی کر دی کہ شریف آدمی ڈھونڈنے سے آج ہمیں نظر نہیں آتا. کیسا ظلم ہوا, کیسا ظلم ہوا. مسلمان تو نبی کی سنت ٹوٹنے کے خوف سے گھبرا جایا کرتا. آج صبح صبح پہلا کام ہوتا ہے سیفٹی لیں گے اور چہرے پہ پھیر کے خوش ہوں گے کہ ہم نبی کی شکل کو توڑ چکے ہیں. ہائے مسلمان, تیرے ہاتھوں سے تیرے نبی کا یہ حشر, تیرے نبی کی صورت کا یہ حشر, یہ امریکہ کی تہذیب ہی کا اثر ہے. اس کو کیا کہیں, ہماری ثقافت چھینی کہ نہیں چھینی, سچ بتانا. آج پرانے لوگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو, گھر کی چار دیواری کا ماحول وہی ہے بزرگوں, سچ بتانا. نہیں ہے, برباد ہو گیا. آج ماں کا وہ ادب نہیں, آج بہن کا وہ تقدس نہیں. اس بدبخت نے ثقافتی طور پہ ہمیں ایسا جکڑ لیا کہ آج شریف آدمی خال خال نظر آتا ہے, کہتے فلاں افسر رشوت نہیں لیتا. دوسرے حیرانی سے پوچھتے ہیں, اچھا نہیں لیتا واقعی, کیسے ہو گیا یہ؟ معلوم ہوا کہ رشوت عام ہو گئی, نہ لینے والا کوئی کوئی نظر آتا ہے. بے حیا عام ہو گئے, کسی گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے پوچھو کتنے زانی ہیں یہاں, لائن لگ جائے گی. کتنے شرابی ہیں, لائن لگ جائے گی. کتنے نبی کے منکر ہیں, لائن لگ جائے گی. کتنے رب کو گالیاں دینے والے ہیں, لائن لگ جائے گی. پوچھو کون ہے جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو, اپنی بہنوں پہ بری نظر نہ ڈالتا ہو, اس معشوقی کے گندے چکر میں نہ پڑتا ہو, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی اصطلاحوں سے نہ واقف ہو اور ان گندی چیزوں سے بچا ہوا ہو. کوئی بیچارہ ایک کسی کونے سے نکلے گا اور وہ بھی ایسا, اسے باپ بھی گالیاں دیتا, یہ نکما ہے, داڑھی رکھ کے بیٹھ گیا, چچا بھی گالی دیں گے, منہ پہ اس نے گند رکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, گالی اس نے کہاں سے رکھ لی ہے, ہمارے خاندان کو برباد کرتا ہے. پوری پوری گلی میں ایک با حیا شخص نظر نہیں آتا. پھر تجارت رہ گئی تھی, مسلمانوں کی تجارت کتنی پیاری تھی. اللہ اکبر, فرمایا گاؤں سے مال آ رہا ہے, گاؤں سے مال آ رہا ہے. اب شہر میں سے کوئی چالاک آدمی پہلے جا کے اس سے کچھ نہ خریدے کہ عوام کے لیے ریٹ بڑھ جائے گا. ہماری تجارت کتنی پیاری تجارت تھی کہ قبضے سے پہلے کوئی چیز نہیں بک سکتی. امریکہ نے نئی تجارت متعارف کرائی ہے. ایک پنڈت اپنے پیٹ پہ ٹیلی فون رکھ کے لیٹا ہوتا ہے, تو اپنا فون گھماتا ہے, سنگاپور کرے گا, ہالینڈ کرے گا, جرمنی کرے گا, ادھر کرے گا, ادھر سے گندم کا ریٹ پوچھے گا, ادھر سے پوچھے گا, ٹیلی فون پہ وہاں سے خریدے گا, وہاں بیچے گا. نہ قبضہ کیا نہ حاصل کیا, اور وہ بک بھی گئی. اسے اس پنڈت نے, اس بنیے نے 5 لاکھ 10 لاکھ بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کی 4 کالوں پہ کما لیے, مگر غریب کے منہ تک وہ گندم پہنچتی ہوئی مہنگی ہو گئی. امریکہ سے ایک جہاز لوڈ ہوگا, پاکستان میں خریدنے والا بیٹھا ہے, اس نے دوسرے سے کہا یار میرا جہاز لوڈ ہو رہا ہے, وہ 20 روپے قیمت کا ہے, میں تجھے بیچتا ہوں. اس نے کہا میں خریدتا ہوں 22 روپے میں. اس نے خرید لیا, جہاز سمندر میں آیا, اس نے اگلے کو بیچ دیا, اس نے بھی ٹیلی فون پہ خرید لیا, جہاز 24 روپے کا ہو گیا, جہاز ترکی کے ساحل پہ پہنچا, ایک بار پھر بک گیا, اب یہ جہاز 26 روپے کا ہو گیا. اب وہ جہاز ترکی سے آگے پاکستان کے علاقے کی طرف آیا, ایک بار پھر ٹیلی فون پہ اس کی خرید و فروخت ہو گئی, اب یہ جہاز 28 روپے کا ہو گیا, اب وہ پاکستان کی بندرگاہ سے اترا, یہاں آ کے ایک دفعہ پھر بک گیا, اب یہ جہاز 30 روپے کا ہو گیا, ابھی بندرگاہ سے چھڑانے کا عمل جاری ہے. اس دوران ایک دفعہ پھر بک گیا, یار تم چھڑا لینا, اب یہ جہاز 32 روپے کا ہو گیا. چھوٹ کے گوداموں کے اندر آیا, پھر بک گیا, اب یہ جہاز 34 روپے کا ہو گیا. اب گوداموں سے نکل کے ہول سیلر کے پاس آیا, ایک دفعہ پھر بک گیا, اب یہ جہاز 36 روپے کا ہو گیا. جب غریب کے گھر یہ پہنچا, 40 روپے کا تھا, وہ اپنی بیٹی بیچے گا یا اپنی عزت بیچے گا کہ اس گندم کو جو وہاں سے 20 روپے کی چلی تھی اسے 40 اور 60 میں بھی نہیں ملتی. یہ تجارت کا نظام لیا تاکہ غریب یا تو ایڑیا رگڑ کے مر جائے یا مجرم بن کے میدان کے اندر نکلا. آج چلنے دیتے ہیں, سچ بتاؤ, آج کوئی آدمی 2-4 لاکھ روپے لے کے کسی مارکیٹ میں کاروبار کرنے جائے, یہ بڑی مچھلیاں اسے چلنے دیتے ہیں؟ چورا اپنے گوداموں سے مال لا کے سارا مال سستا کر کے اس کا گندم کر کے ایک طرف پھینک دیں گے. یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ وہ امریکی تجارت ہے تاکہ ہم اپنی بیٹیاں بیچے, اپنی عزت بیچے. ہم امریکہ میں جائیں, ہم برطانیہ میں جائیں, لائنیں لگی ہیں نوجوانوں کی. کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ لکھواتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں, ہمیں وہاں پناہ دے. پاکستان میں تو روزی نہیں ملتی, ورنہ اسلام کا روزی کا نظام ایسا تھا. اگر میں 5 منٹ اسلام کا معاشی نظام بیان کروں, آپ قسم کھا کے کہو گے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا سو نہیں سکتا. ایسا معاشی نظام تھا کہ زکات دینے والے ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی لینے والا ہے, کوئی لینے والا نظر نہیں آتا. امریکہ نے ہمیں اقتصادی طور پہ جکڑ لیا تھا, سیاسی طور پہ جکڑ لیا تھا, اقتصادی طور پہ جکڑ لیا تھا, کلچر اور ثقافتی تہذیبی طور پہ اس نے ہمیں جکڑ لیا تھا, تجارتی طور پہ اس نے جکڑ لیا تھا, فوجی اعتبار سے اس نے بڑی طاقت بنا کے ہم پہ پابندی لگا دی تھی کہ ایٹمی دھماکے نہیں کرنے, میزائل دھماکے نہیں کرنے, اپنے ملکوں میں جہادی تنظیموں کو جگہ نہیں دینی. اب قریب تھا کہ امریکہ خاموشی سے ساری اسلامی دنیا پہ قبضہ کر لے. ایک ٹیلی فون کرتا کہ پاکستان میں میرا فلاں وائس رائے آ رہا ہے, جگہ چھوڑ دینا, اس کے لیے نہیں کرو گے تو میرا میزائل آ رہا ہے پیچھے. ہم کہتے حضور جلدی بھیجیے اس کو, میزائل نہ آ جائے. اچھا آپ سعودیہ کے لیے میرا یہ جا رہا ہے, یہ کتا جا رہا ہے سعودیہ کے لیے, اس کی تم یہ وہاں خبردار سعودیہ والوں, اگر انکار کیا تو میرا داری برا تمہارے قریب کھڑا ہے, 3 میزائل مار کے تمہارے سارے محل برابر کر دے گا. جی حاضر بھیج دیجیے. اب یہ وسط ایشیا کے لیے میرا یہ نمائندہ جا رہا ہے. امریکہ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا کہ میرے اللہ نے فیصلہ فرمایا مسلمانوں کے حق میں, اور وہ 2 اونچی عمارتیں زمین پہ آ کے گر گئی, جن کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نام دیا ہوا تھا. ورلڈ بھی گیا, ٹریڈ بھی گیا, سینٹر بھی گیا. پھر ایک اور عمارت تھی جس کا نام پینٹاگون تھا, اس پہ کچھ گرا تو پینٹ بھی گئی, کچھ بھی باقی نہیں رہا, سب کچھ گیا. پھر امریکہ کی وہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی جانور کو بھی یہ حالت نہ دکھا. نیند کی گولیاں ختم ہیں. آ رہا ہے اخبارات میں, پرسوں میرا ایک جگہ بیان تھا, میں نے کہا امریکہ کی فضائی کمپنیوں کے کاروبار بالکل برباد ہو گئے. ایک بزرگ بیٹھے تھے کھڑے ہوئے, کہا میں پرسوں آ رہا ہوں برطانیہ سے, 750 پاؤنڈ کا ٹکٹ 90 پاؤنڈ میں فروخت ہو رہا ہے, مگر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور بزرگ نے بتایا کہ آج کل ہمارے رشتے دار وہاں پکنک منا رہے ہیں, سارا دن جہازوں پہ پھرتے ہیں, اس لیے کہ امریکی برطانوی تو جہاز میں پاؤں نہیں رکھتے آج کل, اور اگر 2-3 جا کے بیٹھ جائیں تو وہ اس سے ڈرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے. ایک دوسرے سے گھبراتے رہتے ہیں کہ ابھی کون سا اس کے کاکپٹ کے اندر جائے گا اور جہاز کہیں ٹکرا جائے گا. پوری 300 کے بوئنگ جہازوں کے اندر 20 سواریاں, 25 سواریاں, 15 سواریاں ہوتی ہیں. 1,00,000 امریکیوں کو روزی سے نکال دیا گیا ہے. 7,000 ایس بی آئی کے کارکنوں کی نوکری ابھی خطرے کے اندر ہے. بڑی عمارتیں خالی ہو چکی ہیں. ٹھیکے داروں کو نئی عمارتیں بنانے کے لیے ٹھیکہ نہیں مل رہا. یہ سارا جو تعمیرات کا نظام تھا ان کا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. نیند کی گولیاں نہیں ملتی. اور تو اور امریکی معاشرے نے ہمارے ہاں یہاں کلچر بھیجا تھا, یہ بوائے فرینڈ ہے, یہ گرل فرینڈ ہے, اسے لو لیٹر لکھو. مگر جب سے اینتھراکس کی بیماری آئی ہے کوئی امریکی کسی کا لفافہ نہیں کھولتا. خواب اس کی محبوبہ نے بھیجا ہو یا اس کے کسی عاشق نے بھیجا ہو, سارا سسٹم برابر ہو کے رہ گیا. آج کسی لفافے کو ہاتھ نہیں لگاتے, دستانے پہنتے ہیں, ماسک چڑھاتے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, لفافہ کھولتے ہیں. یہ وہ امریکی قوم ہے جس سے آج ہمارے مسلمان ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم پریشان ہو. ہم نے کہا ہماری پریشانی بجا ہے, ہمارے ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں یہ پریشانی. میرے کئی ساتھی امریکی بموں کا نشانہ بن کے شہید ہو گئے. مجھے دکھ, ہم روتے ہیں. ہمیں جب ان کے خوبصورت چہرے یاد آتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. ہم پریشان ہیں, لیکن ہمیں ان کی آخرت کے بارے میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو دجال کی آگ میں جلتا ہے, ابھی آگ جسم کو چھوتی نہیں کہ جنت پہلے استقبال کر لے آ جاتی ہے. یہ میرے نبی کی حدیث, اور یہ اس زمانے کا چھوٹا دجال ہے جو اپنے ماننے والوں کو اقتصادی ترقی کی جنت میں جا پھینکتا ہے, جہاں ذلت ہی ذلت ہے, سود ہی سود ہے. جو اپنے نہ ماننے والوں پر ڈیزی کیٹر کی آگ پھینکتا ہے, مگر یہ آگ جنت ہے. ہم دکھی ہیں, ہماری کئی بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں, ہم دکھی ہیں, ہمارے کئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں, ہم دکھی ہیں. عمارت اسلامی افغانستان کی وہ شان و شوکت جسے دیکھ کر ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو ہر آیت ہمارے زبانوں کے بوسے لیا کرتی تھی, آج وہ عمارت اسلامی افغانستان صرف قندھار, زابل اور چند اور علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. ہمیں دکھ ہے, امریکہ نے افغانستان کے لوگوں سے ایک امن والی حکومت چھین کے ایک بد امنی والی حکومت وہاں دے دی ہے. ہمیں اس چیز کا غم افسوس ہے کہ ہم افغانیوں کے قتل عام میں برابر کے شریک بنے بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہ کر سکے اس موقع پر. ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ملا عمر جیسے ایک مشرق حاکم سے چھڑا کے افغان قوم کو درندوں کے حوالے کر دیا. دوستم اور جنرل فہیم جیسے درندے جو عزتوں کے لٹے رہے, جو جان کے دشمن ہیں, جو مسلمان بچوں کو ذبح کرتے ہیں. ہمیں دکھ ہے, لیکن اللہ کی قسم ہم اتنے دکھی نہیں ہے جتنا پریشان آج خود امریکہ. آپ پتا ہے امریکہ کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جنگ جیتے ہی جا رہا ہے, نہیں جیت رہا. یا بھول جائیں, امریکہ جنگ نہیں جیت رہا. امریکہ جنگ نہیں جیت رہا. امریکہ اب تک اپنے سینکڑوں کمانڈوز کھو چکا ہے. امریکہ کی فوج بارہا اپنا حوصلہ کھو چکی ہے. وہ اپنی لاشوں کو فریز کر رہے ہیں یہاں پر تاکہ ہماری قوم جو پہلے ہی پریشان ہے, جو پہلے ہی رو رہی ہے, وہ ایک جو مٹی کو بھیج دیا یہاں پر. اس نے آ کر کہا کہ امریکہ دہشت گرد ہے, ہمارا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود امریکی آ کر کہہ رہے ہیں. وہ امریکہ والے اپنی پریشانی میں اضافہ نہیں کر رہے. یہ جنگ الحمدللہ ہم جیت رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس جنگ کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کچھ؟ امریکہ خاموشی سے آ رہا تھا, ساری دنیا پہ قبضہ کر رہا تھا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اللہ تعالیٰ نے حملہ کروایا کسی سے, پتہ نہیں کون سے کیا سے, ہم نہیں جانتے. امریکہ کو لگ گیا چوٹ. پینٹاگون پر حملہ ہوا, کس نے کیا, کیسے کیا, مسلمانوں میں سے کسی کو خبر نہیں. پتہ نہیں رب کے فرشتوں نے کیا یا امریکہ کی شامت اعمال خود آ کر گری, اس کی اپنی ناک کٹی. تب امریکہ کو باہر نکلنا پڑا, اپنے ساتھ کی جال توڑ کے اپنی جنگی قوت لے کے باہر نکلنا پڑا. اب مسلمانوں ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. پہلے وہ ہم سے لڑ نہیں رہا تھا تو ہمارے لیے بھی لڑنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن ہم تو وہ قوم ہے جب ہمیں کوئی میدان میں آ کے للکارتا ہے, میدان میں آ کے ہمارے ساتھ مقابلے کا چیلنج کرتا ہے, پھر پیٹھ دکھانا حرام ہے. پیٹھ دکھانا مسلمان کو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے امیر المومنین کو امریکہ کو میدان میں لائے ہیں. اب اگلا کام انہوں نے اکیلے نہیں کرنا بلکہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. آپ آئیے اپنی ذمہ داری کی طرف. اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہ تمہید تھی چھوٹی سی. میرے بزرگو, ہم مسلمانوں نے اپنی جانوں پر, اپنی اولاد پر، اپنی نسل پر اور اپنی آخرت پر جو ظلم اٹھایا ہوا ہے، اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس ظلم سے توبہ کریں۔ افسوس اس بات کا ہے، آپ نے کئی لوگوں کو مجاہدین کے خلاف طعنے دیتے ہوئے سنا ہوگا، بھاگ کے آ گئے نا، بڑی تقریریں کرتے تھے، اب دیکھو نا چھوڑ آئے ہیں کابل۔ کئیوں نے کہا ہوگا کہ اگر اللہ کی نصرت ہوتی نا ان کے ساتھ تو ایسے تھوڑی مار کھاتے، اللہ کی نصرت تو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور امریکہ کو خدا مان رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہے اللہ کی نصرت، اگر ان کے ساتھ ہوتی اللہ کی نصرت تو یہ کیوں مار کھاتے۔ یہ جملہ بہت بولا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں ظالمانہ جملہ ہے، میں کہتا ہوں اپنے مسلمان ذبح شدہ بھائی جو تڑپ رہا ہو اس کے گلے پہ نمک ڈالنے کے مترادف ہے، کہ کوئی کافر آ کے مسلمان کو ذبح کر رہے وہ بھی تڑپ رہا ہو، ہم جلدی سے جیب سے نمک نکالیں اس کی گردن پہ ڈال دیں کہ اچھا ہوا۔ یہ جملہ بالکل ایسا ہی جملہ ہے۔ شاید آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت نہیں تھی، انہوں نے بھی مارے کھائی تھی، تکلیفیں برداشت کی تھی، چہرہ مبارک پہ تھپڑ لگے تھے نعوذ باللہ من ذالک، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے تھے، کیا نبی کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت نہیں تھی؟ قرآن مجید تو کہتا ہے میں اپنے نیک لوگوں کو آزمایا کرتا ہوں، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلائیں اور ابتلاءات اور آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، یہ دنیا قید خانہ ہے، اس قید خانے میں اللہ اپنوں کو آزما کے نکھار لیتا ہے اور ان کی روح کو ان کے جسم سے آزاد کر کے جنت کی وسعتوں میں چھوڑ دیتا ہے، مگر جو ظالم ہوتے ہیں وہ یہاں مزے اڑاتے ہیں، تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، چند دن مزے اڑا لو پھر تمہارے جرم کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ انبیاء پر کون کون سے حالات آئے، حتی اذا استیأسَ الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، انبیاء کو اتنا ستایا گیا، مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ تیرا وعدہ کہاں چلا گیا، اس وقت ہماری مدد آ گئی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، رسول بھی پکار اٹھے، صحابہ بھی پکار اٹھے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا ہاں اب جو تم پر آزمائش آئی ہے اس آزمائش کے پیچھے میری مدد کھڑی ہوئی ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرا فعصرهم بین یسرین اذا فکرته ففرا، سورہ الم نشرا پڑھ لو، اللہ ایک مصیبت لاتا ہے اس سے پہلے بھی کشادگی، اس کے بعد بھی کشادگی، اس مصیبت سے پہلے امریکہ روس کی شکست تھی، اس مصیبت کے بعد انشاءاللہ امریکہ کی شکست ہے، مگر مصیبت کے وقت جو ثابت قدم رہے گا وہی اللہ کے ہاں جا کے پیارا ہو۔ بہت جملے تیار ہو رہے کہ آ کیوں گئے ہیں، اب دیکھو نا داڑیاں مڈا دی نا لوگوں نے، اگر یہ سچی دعوت ہوتی تو کیوں مڈاتے داڑیاں، نہیں مڈائی کسی نے داڑھی، نہیں مڈائی، اگر کسی کی گردن پہ خنجر رکھ کے اس کی داڑھی منڈا دی جائے تو وہ داڑھی منڈتی نہیں ہے، وہ داڑھی شہید ہوتی ہے۔ اگر کوئی پہلے سے منافق ہو اور مسلمانوں میں گھسا ہوا ہو تو یہ منافق تو احد کے میدان میں بھی 301 سائیڈ میں ہو گئے تھے، چلتے چلتے کہنے لگے کہ ہم نہیں جاتے، تو کیا کہو گے نبی کی دعوت بھی کمزور تھی کہ 1000 میں 300 منافق گھسے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، کیا بولتے ہیں مسلمان سمجھ نہیں آتا۔ یہ امن پسندی، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا، یہ بعض دفعہ سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے روزہ رکھ لیا، یہ روزہ فرض کر دیا کہ چند دن بھوکا رہ کے سوچنے کی صلاحیتیں واپس آ جاتی ہے، ورنہ یہ پیٹ بھرے لوگوں کی سوچے ہیں کہ افغان مجاہدین جنہوں نے آج امریکہ سے ٹکر لی ہے ہم ان پر سختیاں کس رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نصرت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، کیا امریکہ سے جہاد کرنا اور لڑنا یہ کفر کی نشانی ہے یا ایمان کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی، جب جنگ ہوتی ہے تو زخم لگتے ہیں، اب زخم لگے آپ کے اللہ کی نصرت نہیں تھی اس لیے زخم لگے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے؟ بھائیو صحابہ زخمی نہیں ہوئے؟ صحابہ پر تو ایسے ایسے واقعات آئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک جنگ میں 10,000 صحابہ اور تابعین پل سے گر کے شہید ہو گئے، کیا کہو گے اللہ کی نصرت نہیں تھی؟ ایسا وقت آیا حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے بعد 700 حفاظ شہید ہو گئے اور کل 15,000 صحابہ کرام مسلمہ کذاب کی بغاوت ختم کرتے ہوئے شہید ہو گئے، کیا اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں تھی؟ بیر معونہ کے موقع پہ خود حضور کی زندگی میں 70 حافظوں کو شہید کر کے پھینک دیا گیا، کیا نعوذ الا اللہ کی نصرت نہیں تھی. بدر کے عہد کے میدان میں خود آقا مدنی کی موجودگی میں 70 صحابہ کے ٹکڑے کر کے ناک کان تک کاٹ دیے گئے, جسموں کا مطلع کر لیا گیا, کلیجوں کو نکال کے چبایا گیا. کیا اللہ کی نصرت ختم ہو گئی تھی؟ اور شہادت اللہ کی سب سے بڑی نصرت ہے, شہادت اللہ کی سب سے بڑی نجات ہے, شہادت اللہ کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ملنا یہ سخاوت نہیں, یہ سعادت کی نشانی ہے. آج اگر افغانیوں کو یہ نعمت نصیب ہو رہی ہے, ہمیں ان کو رش کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک خوبصورت سی ہے اعتراضات والی, اس کو تو اب چھوڑ دیں, کوئی اور بھی کرے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اچھے نہیں لگتے ہو تم, اچھے نہیں لگتے ہو اعتراض کرتے ہوئے. اب میں اپنی ذمہ داری پر آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہوں. اللہ کے لیے رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب روزے میں ہیں نا ماشاءاللہ, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں نا. آپ میں سے ہر شخص یہ خود سوچے کہ میں نے کتنا جہاد کیا ہے, آئندہ کتنا کروں گا, اور جہاد کرنے کے بارے میں میرے دل میں کتنی ہمت. دائیں نہ دیکھیں, بائیں نہ دیکھیں, مجھے نہ دیکھیں, ہم مجاہدین کو نہ دیکھیں. ہم تو ویسے ہی مسلمانوں کو ہماری گاڑیاں بھی چبھتی ہیں, ہم جب اپنے ساتھیوں کی جنازے کی لاشیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی چبھتی ہیں, ہمارا وجود بھی اب مسلمانوں کو چبھتا ہے. بعض مسجدوں میں تالے لگ چکے ہیں کہ وہاں مجاہد نہیں جا سکتے. ہمیں مت دیکھیے, ہمیں چھوڑ دیجئے, ہم لوگ کسی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ کی بھی کافروں کی بھی نفرتیں اچھی لگنے لگی ہیں, شاید ان نفرتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت کا ایک جلوہ نصیب ہو جائے, میں کوئی فرض نہیں رہی. ہم نے اتنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ لی ہیں, اتنے شہیدوں کے ساتھ زندگیاں گزار لی ہیں کہ زندہ رہنے کے شوق بالکل ختم ہو چکا ہے, اور عزت ذلت وہ دیکھا کرتا ہے جسے زندہ رہنے کا شوق ہو. اب ہر شخص اپنی ذات کی طرف, اگر آپ اللہ کو مانتے ہو تو اس اللہ نے جہاد میں جان دینے کا حکم دیا ہے. ایک بار نہیں, قرآن میں 450 سے زائد بار دیا اللہ نے دیا ہے. ایک ایک آیت سورہ فاتحہ سے سورہ بنناس تک پڑھتے چلے جائیں, اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کا جہاد والا حکم نہیں مانتے, اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں. یقتلونا قتل کرتے ہیں, یقتلونا قتل ہوتے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں نہ ہم قتل کریں گے نہ قتل ہوں گے. ہم تو ڈاکٹروں کی سرنجے لگا لگا کے ہسپتال میں جائیں. اللہ حکم دیتا ہے نکلو, انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو. خفافا طبیعت چاہتی ہے تب بھی نکلو, ثقالا طبیعت نہیں چاہتی تب بھی نکلو. انفروا خفافا, حالات موافق ہیں تب بھی نکلو, حالات موافق نہیں ہے تب بھی نکلو. انفروا خفافا وثقالا, خفافا جوان ہو تب بھی نکلو, ثقالا بوڑھے ہو تب بھی نکلو. انفروا خفافا وثقالا, خفافا طبیعت میں چستی ہے تب بھی نکلو, طبیعت ڈر رہی ہے گھبرا رہی ہے خوف ہے کہ مر جائیں گے جا کر, تب بھی نکلو, تب تمہیں ڈبل اجر ملے گا کہ تم نے بزدلی کے باوجود اللہ کے حکم کو زندہ کیا. انفروا خفافا وثقالا, اگر تمہیں طبیعت اور صحت اور حالات اجازت دیتے ہیں نکلو, نہیں دیتے تب بھی نکلو, اللہ کا حکم تو ہر حال میں پورا کرنا ہے. اللہ نے کہا مالکم اذا قیل لکم الفروا, مالکم مسلمانوں کیا ہو گیا, مجھے نہیں مانتے ہو تم کیا, میں تمہارا رب اللہ بول رہا ہوں, مجھے نہیں مانتے ہو کیا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیتوں کے شروع میں کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ بندے میں بول رہا ہوں تمہارا رب، تم ایمان والے ہو، تم مجھے رب کہہ چکے ہو، اس لیے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ تم کسی اور کے نہیں میرے ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ لڑنے کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، اور ابھی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ، لگتا ہے آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ویسے ہی مر جاؤ گے، لیکن یاد رکھو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا، اور سب سے بڑا دردناک عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ موت منافقت کی آتی ہے، ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی، جس آدمی نے خود بھی جہاد نہ کیا، لڑنے والا جہاد، قرآن میں قتال کا لفظ ہے، غضب کا لفظ ہے، نفیر کا لفظ ہے، خروج کا لفظ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، سب کے معنی لڑنے کے آتے ہیں، مت بدلو قرآن کو، اس لیے کہ اگر نبی یہ قرآن کسی پارسل میں رکھ کے ہمیں دے گئے ہوتے بدلا جا سکتا تھا، مگر نبی قرآن آتا تھا خود عمل کرنے کے لیے جاتے تھے، نبی پر جب آئے تھے جہاد کی آئی، نبی بدر میں گئے وہاں لڑائی ہوئی تھی، احد میں گئے وہاں لڑائی ہوئی تھی، نبی حدیبیہ میں گئے وہاں موت پر بحث ہوئی تھی، نبی فتح مکہ کے لیے گئے ہاتھ میں تلوار سر پہ جنگی ٹوپی تھی، نبی تبوک میں تشریف لے گئے، مطلع لڑنے کا تھا، نبی خود لڑنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جب اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے قرآن کے معنی متعین ہو گئے، اب اس معنی کو قیامت تک کوئی مرزا قادیانی کوئی ملعون دجال نہیں بدل سکتا کہ جہاد کے معنی لڑنے کے ہیں، اسی لڑنے میں اسلام کا بقا ہے، اسلام کی عزت ہے، اسلام کی حفاظت ہے، اس لیے حضور نے کہا تم سارے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے میرے چند امتی پھر بھی اللہ کے رستے میں لڑ کے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اللہ تعالی ہمیں انہی، اللہ کہہ رہا ہے نکلو، اور کتنی بار کہہ رہا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں حاضر ہیں، نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، کفر کے قریب قریب چلے جائیں گے، نام کے مسلمان کام کے کافر، اللہ نے کہا نکلو، ہم نے نہ کبھی نکلے نہ نکلنے کا ارادہ کیا نہ آئندہ کبھی عزم ہے، اور فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن پہ عمل کرے، جو قرآن کی سورہ انفال پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، جس کے 10 رکوع جہاد پر ہیں، اور گھر بیٹھے بیٹھے بہت سارے جہاد بنا لیے کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے یوں بھی جہاد ہے، کیا حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کے دین کے سارے کام نہیں کر رہے تھے؟ جن کاموں کو آج ہم نے جہاد قرار دے دیا ہے، بتاؤ کون سا کام تھا جو نبی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نہیں کر رہے تھے، مدینہ منورہ میں بیٹھ کے نہیں کر رہے تھے، سارے کام نبی وہاں فرما رہے تھے، پھر بدر میں کیا کرنے گئے تھے، احد میں کیا کرنے گئے تھے، فتح مکہ میں کیا کرنے گئے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہی کام کرنے کے لیے بدر احد تشریف لے چل، مسلمانوں مسلمانوں اللہ کو دھوکہ دینا اچھا نہیں، امریکہ کے خلاف لڑائی ہے، چھوڑے تھے مجاہد ہیں چند بچارے اور ان کو تانے ہیں کہ تم نے فتح حاصل کیوں نہیں کی، کیا قومیں اسی طرح فتح حاصل کیا کرتی، جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، شہیدوں کے بچوں پہ بچوں شہیدوں کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، منبر و محراب سے جہاد غیر جہاد جرم بن گیا، وزیر داخلہ سے ایک بیان آتا ہے مجاہدوں سے لوگ مسافر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا اللہ کا حکم اتنا نیچے ہو گیا، کون ہے آج؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ان مجاہدوں کے پاؤں دھو کے پیو، ان بچاروں نے اسلام کی لاج رکھی ہے، بدلہ میں کہتا ہوں اسی بہادر آباد اور عالمگیر کے علاقے میں ایک ایک گلی میں کھڑے ہو کے اعلان کرو پوری گلی میں ایک مجاہد ہے، آپ کو دکھ ہوگا کہ آپ کو پوری گلی میں بھی ایک مجاہد نہیں ملے گا، میں کہتا ہوں پورے محلوں میں کراچی کے پورے پورے محلوں میں چلے جاؤ اور پوچھو کوئی ہے اللہ کے لیے جان دینے والا، کوئی ہے اللہ کے حکم کی لاج رکھنے والا، آپ کو پوری گلی میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا، پورے محلے میں بھی ایک نظر، پورے پورے قصبوں میں چلے جاؤ وہاں جا کے پوچھو کوئی ہے اللہ کے لیے جان دینے والا، آپ کو نہیں ملے گا، یہ چند غریب بیچارے نکل آئے اور ان میں سے سوائے دو چار کو چھوڑ کے کسی کے پاس پکا مکان بھی نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں، مالدار لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو، آپ نے کوٹیاں کھڑی کر لی، اوپر خوبصورت چھتیں ڈال لی، مگر اللہ آپ کے گھروں میں سے مجاہد کیوں نہیں کھڑا کرتا، شہید کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اللہ ناراض ہے، اگر اللہ راضی ہوتا آپ کے گھروں میں وی سی آر نہ ہوتا، کیبل نیٹ ورک نہ ہوتا، آج میں جس شہید کے گھر جاتا ہوں اس کا مکان ٹوٹا ہوا ہوتا، کچے گھروں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور بڑے گھر والوں کے بچے صرف سارا دن لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں منہ کالا کرنے کی فرصت مل جائے، کہیں ڈسکو مل جائے، کہیں ڈانس مل جائے۔ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ بڑے بڑے گھر بنا کے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اسلام کی کیا خدمت کی؟ دو دو ٹکے چندہ دے کر کہتے ہیں مجاہدو تم نے کیا کیا؟ رب کعبہ کی قسم ہمیں آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم جو آپ لوگوں کے سامنے جولیاں پھیلاتے ہیں آپ کا ایمان بچانے کے لیے پھیلاتے ہیں، کہ کیسے اللہ کے سامنے جاؤ گے کل جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دینے کا سوچا نہیں؟ اللہ کا نام صرف اس لیے لیتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکان اچھی سمجھ جائے، اللہ کے لیے قربانی کتنے دی ہے آخر؟ ہمیں نہیں ہے ضرورت چندے کی، یہ دو دو سو یہ چار چار سو جو دیتا ہے اپنی جنت بناتا ہے، ورنہ یہاں تو ایک ایک کاروائی پہ کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ آج اٹل بہاری واجپائی جو ڈرتا ہے اور روز مجاہدوں کا نام لیتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ چار چار روپے کی کاروائیوں سے ہے؟ آج اڈوانی کو رات کو نیند نہیں آتی، آج بش رات کو اپنے تہ خانے میں جا کے سوتا ہے، کیا یہ لاکھ دو لاکھ کی روپے اور روپوں سے یہ سارا کام ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے آتے ہیں، مجاہدوں کے ہاتھ میں رقم دیتے ہیں، نہ رسید مانگتے ہیں نہ شکریہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ اپنا اجر محفوظ کر کے پھر غاروں میں چھپ جاتے ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ یہ چندہ اس لیے کیا جاتا ہے مسلمان سے لگا، تاکہ کل نبی کے ہاتھ سے جو ہاتھ جہاد میں زخمی ہو چکے تھے ان ہاتھوں سے ہو سکے۔